الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، آمنت بالله، صدق الله العظيم. وبعظمته إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقبحين. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم کی بارگاہ معلہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و مقتدر سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، رفیقان ملت، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے کل کے درس میں ہم نے منصب نبوت سے متعلق ایک اہم قرآن و سنت سے مدلل بحث سماعت کی. دعا کیجیے اللہ رب العزت یہ سننا سنانا اور یہ نماز تراویح اور اس روزے کو اپنی بارگاہ میں حفظ مقبولیت عطا فرمائے. ایک دفعہ محبت سے دعوت پاک کر لیجیے. عزیزان ملت، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے نبوت کے تعارف پر، حضرات انبیاء اکرام کے منصب جلیلہ پر ایک مختصر سی بحث کی گئی تھی. آج بھی اسی سے متعلق آپ حضرات کی قیمتی اوقات اور وقت اور صحت اور تمام معاملات کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اس بحث کا ایک اور اہم حصہ آج کے درس سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت اس ایمان افروز موضوع کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرمائے. حضرات گرامی، کل کے درس میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے، اپنا نائب قرار دیتا ہے، نائب مطلق قرار دیتا ہے، اور نبی کی حیثیت کسی ملک اور کسی مملکت کے سربراہ کی حیثیت کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ اسے چند لوگ اپنے معاملات کے تحت ووٹ دے کر کسی مخصوص جماعت کے تحت اس کو بنائے، بلکہ یہ منصب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان نائبین کو محض پیغمبر بنا کر نہیں بھیجتا، محض پیغام پہنچانے والا بنا کر نہیں بھیجتا، محض شریعت کی تبلیغ کرنے والا بنا کر نہیں بھیجتا، بلکہ شریعت کو نافذ کرنے والا بھی بنا کر بھیجتا ہے، اور شریعت کے احکام کو وضع کرنے والا بھی بنا کر بھیجتا ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے اگر کہیں پر عمومی حکم بیان کیا ہے تو اس میں حضرات انبیاء اکرام بالخصوص میرے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ تشریعی اختیاری منصب عطا فرمایا ہے کہ قرآن عموم کے مقابلے میں آپ کا دل کسی کے لیے چاہے اور آپ کو کسی پر پیار آ جائے، آپ اس کے لیے خصوصی حکم بیان فرما دیں، تو پھر حکم اس خاص بندے کے لیے قرآن کے عام حکم کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ دہنِ مصطفیٰ سے صادر ہوئے ہوئے خصوصی احکام سے متعلق ہوگا. جس طرح میں نے کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا تھا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے قلب منیر پر یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ نساء کی کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، کہ وہ شخص جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی وراثت میں صرف اس کی بیٹی رہے تو مال میں سے بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا. لیکن سرکار علیہ السلام کی یہ عام حکم ہے کہ کوئی شخص اگر انتقال کر جائے اس کی ایک بیٹی ہو اور کوئی نہ ہو، دیگر اور اعزاء کو دیا جائے گا جو حساب شریعت نے ترتیب بنائی ہے، لیکن اولاد میں سے کیونکہ ایک ہی بیٹی ہے تو اسے ایک حصہ نہیں بلکہ پورا آدھا مال دیا جائے گا، مال میں سے پورا آدھا حصہ دیا جائے گا. تو یہ قرآن نے عمومی حکم ہر مسلمان کے لیے بیان کیا ہے. لیکن سرکار نے ایک خاص حکم اس کے تحت رکھا کہ ہم انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کی جو مال ہوتا ہے وہ تمام امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. فرما ہماری وراثت جو ہے وہ علم ہے. تو دیکھیے قرآن نے کہا تھا کہ اگر بیٹی ہو تو آدھا حصہ دیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص حکم اپنے لیے بیان فرمایا. قرآن میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں، قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں. نبی پاک نے بیان فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اس عام حکم کے تحت عمل نہیں کیا، سرکار کی دلیل خاص کے تحت عمل کیا، اور حضرت سیدہ سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے مال کی وراثت نہیں دی جو باب فرق تھی، بلکہ کہا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میری وراثت مال نہیں بلکہ علم ہے. تو دیکھیے قرآن کے اس عام حکم کے مقابلے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص حکم پر عمل کیا گیا، تو پتا چلا کہ سرکار کے اختیارات اپنی زندگی تک نہیں تھے بلکہ بعد میں بھی عمل کیے گئے ہیں. اس طرح کے ایک گروہ نے یہ کہا تھا کہ سرکار نبی کی حیثیت ایک سربراہ کی مانند ہوتی ہے کہ جب تک وہ سیٹ پر ہے، اپنے منصب پر ہے، زندہ ہے، تو اس کے احکام مانے جائیں گے، جب اس کے انتقال ہو جائے تو احکام نہیں مانے جاتے. تو یہاں پر آپ دیکھیے صحابہ کرام علی رضوان نے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ ظاہری کے بعد اس آیت کریمہ کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی سے متعلق یہ فیصلہ کیا جو انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. اور اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے عموم کے مقابلے میں کوئی خاص حکم بیان کر دے تو وہ آپ کے دور تک نہیں بلکہ قیامت تک کے مستعمل ہوتا ہے. ایک دفعہ محبت سے ایک مثال میں اس پر اور آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو حکم نبی پاک اپنے دور میں دے دیں. میں یہاں پر دو گروہ کو مخاطب کر رہا ہوں، ایک وہ جو نبی پاک کو محض سربراہ مملکت سمجھتا ہے، ایک وہ گروہ جو کہتا ہے جس کا نام محمد علی ہو اسے کوئی اختیار نہیں. یہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، تو دونوں سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر کہ جناب اس بات پر عمل کروا کر سیدنا صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دیا کہ سرکار پہلے گروہ کا رد ہوا کہ نبی پاک کسی سربراہ مملکت کی طرح نہیں کہ جن کا حکم آپ کی زندگی تک چل سکے یا آپ کے منصب سے مطابق چل سکے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قیامت تک کے لیے نبوت کا منصب ہے. سارے انبیاء کے نبی ہیں آپ، ساری خلق کے نبی ہیں، اور سلت الخلق کافا، اللہ نے مجھے خلق کے ذرے ذرے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو ذرے ذرے پر آپ کا منصب جاری ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اس منصب پر عمل کروا کر اس بات کی دلیل دے دی کہ نبی کے اختیارات، نبی کے فرامین، قرآن کی تعلیم اور تشریح میں صرف اپنے دور تک نہیں بلکہ قیامت تک کامل عمل ہیں. اور دوسرے اس گروہ کا بھی رد کر دیا جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف شریعت کو بیان کر دینا ہے اور اپنی طرف سے کسی احکام کو وضع کرنا نہیں ہے. تو دیکھیے قرآن نے یہاں پر عام حکم بیان کیا تھا کہ آدھی وراثت دی جائے گی، لیکن سرکار نے خاص وراثت رکھ کے اس دوسرے گروہ کا بھی سیدنا صدیق اکبر نے اس عمل کو اپنے دور میں رائج کر کے رد کر دیا کہ سرکار مختار ہیں، اللہ نے آپ کی طبیعت کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے احکام جاری کریں تو خدا اسے نافذ کر دیتا ہے. اس پر ایک دلیل اور سماعت فرما لیجیے. قرآن کریم فرقان حمید، میں نے تو یہ بات جو آپ کے سامنے پیش کی تھی سورۃ النساء آیت نمبر 11 سے تھی، ابھی ہم چلتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 282 کی طرف. رب کریم احکام بیان کر رہا ہے، اس سے غور سے سنیے. فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، جب تم کسی بات کی کتابت کرو، کسی بات کا معاملہ کرو، کوئی خفیہ معاملہ کرو، تو تمہیں چاہیے کہ گواہ کے لیے تم ایسا کرو کہ تم فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ، فرمایا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، تم دو مردوں کو لے آؤ، کسی معاملے پر گواہ بنا کر دو مردوں کو لے آؤ تاکہ وہ دو مرد تمہارے اس معاملے کے گواہ ہو جائیں. پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا، غور سے سنیے، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 282 میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو مرد گواہ بناؤ. فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، بس اگر دو مرد تمہیں نہ مل سکے کسی مسئلے پر گواہی کے لیے. فرمایا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو دو عورتیں اور ایک مرد ہو، یا تو دو مرد کسی مسئلے کے گواہ بنے، اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو دو عورتیں اور ایک مرد ہو، کیونکہ دو عورتیں ایک مرد کے حکم میں ہیں. تو فرمایا ایک مرد اگر مل جائے تو ایک مرد، اور دوسرا مرد نہ ملے، دوسرا کوئی مرد نہ ملے، تو اس کے مقابلے کے لیے ایک عورت نہیں بلکہ دو عورت لائی جائے گی، اور اگر دو مرد مل گئے تو جناب وہ گواہی کے لیے کافی ہے. یہ قرآن نے اس حکم کو بیان کر دیا ہے، کسی بھی مسئلے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس بحث کو بیان کر دیا ہے. اب دور سیدنا صدیق اکبر میں جنگ یمامہ میں جب 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے، مسلمہ بن کذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، جب اسے حضرت وحشی نے وسیلے گویا کہ واسیل جہنم کیا، سیدنا خالد بن ولید
جنگ یمامہ کے اندر مسلمانوں کے صبر صلاح تھے. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 جمع القرآن کے اندر یہ پوری تفصیلی حدیث موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دور میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کو ملک شام سے بلا کر یمامہ کے مقام پر بھیجا. وہاں پر ایک شخص, جھوٹا شخص جس کا نام مسلمہ بن قذاب کہا جاتا ہے, اس نے سرکار کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت طبیعت مبارکہ ناساز تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی مزید تربیت کرنی تھی, تو سرکار نے اس پلید شخص کے قول پر کان نہیں دھرا. لیکن جب سرکار کا وصال ہو گیا تو اس نے بڑھ چڑھ کر اس پر گویا کہ تشہیر شروع کر دی. تو اب وہاں نبوت کا مدعی پیدا ہو گیا جھوٹا, تو اس کو قتل کرنے کے لیے, اسے جہاد کے لیے خالد بن ولید کو سیدنا صدیق اکبر نے وہاں پر بھیجا. جب وہاں پر پہنچے تو 700 حافظ قرآن صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. 700 کا ذرا عدد ذہن میں بیدار کیجئے کہ 700 ہوتے کتنا ہے, اس مجمع میں 700 نہیں ہے. تو فرمایا 700 حافظ قرآن جید صحابہ, جس میں کچھ بدری بھی تھے, کچھ احد کے صحابہ بھی تھے اور بیت رضوان کے صحابہ بھی تھے, وہ گویا کہ شہید ہوئے. 700 صحابہ جب شہید ہوئے اور مسلمانوں کو گویا کہ اس نعرہ یا محمد کی برکت سے فتح نصیب ہوئی جو خالد بن ولید نے اس وقت لگایا, جب وہ لشکر گویا کہ لوٹ کر مدینہ منورہ آیا, سیدنا صدیق اکبر اور دیگر مسلمانوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 جمع القرآن کے اندر اس کو بیان کیا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ حضور آپ قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیجیے, اس لیے کہ قرآن جو چیدہ چیدہ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے, پتھروں پر ہے, تراشے ہوئے تختوں پر ہے, تو حضور کیوں ایسا نہ ہو, پانی دیجیے, کیوں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم جمع کر لیں, کتابت کی صورت دے دیں. سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ نے نہیں کیا. درود پاک کے لیے حضرت ابو عمر کی تجویز تھی کہ آپ قرآن کو لکھوائیے, کاغذ پر لائیے, کیونکہ حضرت ابو بکر کے دور تک قرآن ابھی کاغذ پر نہیں تھا بلکہ چمڑوں پر تھا یا پتھر کی تختیوں پر تھا یا صحابہ کے سینے میں تھا. حضرت عمر نے جب کہا کہ اس کو لکھوائیے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں وہ کام کیسا کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. یہاں سے بدعت کے اس پسماندہ عقیدے کا بھی رگڑا لگتا ہے جو لوگ غلط تعریفیں کرتے ہیں. کہا کہ وہ کام میں کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. پتا چلا جو کام اللہ کے رسول نہ کرے اگر وہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کیا اتنے سمجھدار نہیں تھے؟ جو آج تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, یہ حدیث حضرت عمر نے نہیں سنی تھی. یہ بدعت سے متعلق سرکار کے فرمان کو حضرت عمر نے نہیں سنا تھا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال, کہ یہ بدعت سے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو حضرت عمر نے نہیں سنا تھا. ارے وہ تو امت کے محدث ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے کامل وہ شخص ہے. لیکن پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ قرآن جمع کیجئے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا. وہ آپ دیکھیے اگر رسول جو کام نہ کرے, اگر وہ کام کرنا حرام ہو, یہ کہتے کیا سرکار نے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا تھا؟ سرکار نے کیا سنتوں کے بعد دعا مانگی تھی؟ سرکار نے کیا جنازے کے بعد دعا مانگی تھی؟ ہم نے کہا ساری دلیلیں ایک طرف, سب یہ ثبوت ہے, لیکن ہم آپ کے ذہن کی پسماندگی دور کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ نے قاعدہ اپنے گھر سے بنا لیا ہے کہ سرکار نے مانگی تھی, سرکار نے مانگی تھی. آپ یہ پوچھو شریعت میں ہے کہ نہیں, آپ اس بات پر کیوں زور دیتے ہو؟ تو کاش سرکار نے اس عمل کیا تھا. تو ہم نے کہا اگر سرکار نہ کرے تو کیا ہو؟ تو کہا جناب جو سرکار نہ کام نہ کرے وہ کرنا حرام ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ پھر میدان کے اندر سیدنا صدیق اکبر سے کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ قرآن کو جمع کیجیے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں کیا لیکن کام تو ٹھیک ہے, واللہ خیر کام تو اچھا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر اس دلیل کو سن کر اللہ نے میرے سینے کو چوڑا کر دیا, کھول دیا, میرا شرح صدر کر دیا, اور میں نے کہا عمر تو نے بات تو ٹھیک کی کہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا لیکن کام اچھا تو ہے. تو پتا چلا بدعت کا معیار اچھا اور برا ہے, ورنہ سیدنا صدیق اکبر پر یہ فتویٰ جائے گا. اب سیدنا صدیق اکبر خود نہیں فیصلہ کرتے, سرکار کی جلد قدر صحابی حضرت زید بن ثابت کو بلاتے ہیں. یہ صحیح بخاری حدیث ہے, جنہوں نے قرآن کے حکم جج اعظم رہے ہیں, جنہوں نے ساری تحقیق کی ہے, ان سے حضرت ابو بکر اب وہی زبان بول رہے ہیں جو حضرت عمر نے آپ سے بولی تھی کہ زید قرآن کو جمع کرتے ہیں. تو حضرت زید وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے لیے استعمال کیا کہ امیر المومنین ہم وہ کام کیسے کریں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اب حضرت ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں؟ وہی دیتے ہیں جو حضرت عمر نے آپ کو دیا, کہ زید اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا تو کیا ہوا, واللہ خیر کام اچھا تو ہے. اب حضرت زید وہی جواب دے رہے ہیں جو حضرت عمر کے جواب کو سن کر حضرت ابوبکر نے دیا تھا کہ خدا کی قسم آپ کے اس جواب نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا، میرا شرح صدر ہو گیا کہ واقعی میں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو کیا ہوا، منع بھی تو نہیں کیا ہے، کام اچھا ہے، جو اچھا ہے وہ سرکار کے دور میں بھی اچھا ہے قیامت تک بھی اچھا ہے. یہ کہتے ہیں جی سرکار کے دور میں جو ہو وہ کرو، میں نے کہا کیا بت پرستی نہیں ہوئی تھی اس دور میں؟ بولے جی صحابہ کے دور میں جو ہو وہ بھی ہو، تو میں نے کہا صحابہ کے دور میں امام حسین کو قتل نہیں کیا گیا تھا؟ تو اگر یہ معیار دور معیار نہیں شریعت معیار ہے، شریعت جس سے اللہ رسول منع نہ کرے وہ جائز ہے، جس سے منع کر دے اس سے باز آنا یہ امت کا گویا کہ فریضہ ہے. خیر اس بحث کو آخری دور میں بدعت کے حوالے سے لیں گے جب اس پر تحقیقی کلام ہوگا. یہ صرف میں یہاں پر یہ بحث پیش کر رہا ہوں کہ جب قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر نے حضرت زید پر یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کی آیتیں صحابہ سے منگوائیں اور اعلان کر دیں اور ایک خوشخط کاتب کو لائیں اور وہ کتابت کرنا اس میں گویا کہ شروع کریں. عبید بن کعب، حضرت عبداللہ رسول، سیدنا امیر معاویہ، یہ عظیم گویا کہ صحابہ کتابت حدیث کے لیے گویا کہ آگے آئے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف خوشخطی کے ساتھ، حضرت عمر بھی خود لکھنے والے ہیں، حضرت ابو بکر بھی خود لکھنے والے ہیں، حضرت زید بھی بہت اچھے کاتب ہیں، اللہ اکبر، جب جمع ہوئے تو شخص میں یہ رکھی گئی کہ ہر شخص جب قرآن کی آیت لے کر آئے گا تو اپنے ساتھ دو گواہ لے کر آئے گا. یہ دور فاروق سیدنا صدیق اکبر ہے. دو گواہ قرآن کے ثبوت میں نہیں، کیونکہ قرآن کے ثبوت میں اگر دو گواہ ہوگا تو قرآن مشکوک ہو جائے گا، اس لیے قرآن تو تواتر سے پہنچا ہے، اور تواتر تو اس کو کہتے ہیں اس کے بیان کرنے والے اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. یہاں دو سے تو خبر واحد پیدا ہو رہی ہے، تو دو قرآن کے ثبوت کے لیے نہیں، اس ثبوت کے لیے کہ سرکار نے لکھوایا تھا، سرکار نے لکھانے کی اجازت دی تھی، اس لیے کہ بہت سی آیتیں جس کو سرکار نے نہیں لکھوایا، جیسا رجم سے متعلق آیا تھا، اور ایک دو آیتیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جس کو سرکار نے تلاوت ایک حد تک رکھی، فرمایا اس کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور اس کا گویا کہ لکھنا بھی منسوخ ہے. بعض ایسی آیت ہے کہ جناب اس کی تلاوت جائز ہے اور حکم منسوخ ہے، جس طرح مرے ہوئے شوہر کی بیوی اس کی عدت گویا کہ ایک سال، اللہ نے اس آیت کو سورہ بقرہ میں تلاوت کے لیے تو جائز رکھا لیکن اس کے حکم کو منسوخ کر دیا. لیکن شیخ و شیخوخہ ایک آیت نازل ہوئی تھی رجم کرنے کے لیے کہ شادی شدہ مرد جب شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو محبوب اس کو سر سے لے کر پاؤں تک پتھرے مار مار کر سنسار کر دو. تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھی، فاروق اعظم کہتے ہیں ہم نے خود سنی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی لکھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اب اس کا حکم تو ہے لیکن آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے. تو اب صرف کہ سرکار نے لکھنے کی اجازت دی کہ نہیں دی، اس کے مطابق دو گواہ لائے جا رہے ہیں. اب دو دو گواہ آ رہے ہیں آیت لکھی جا رہی، دو دو گواہ آ رہے ہیں آیت لکھی جا رہی. وہ فتنہ تو یہاں ختم ہو گیا جو سرکار کو اپنے دور تک سربراہ مانتا ہے. ہم دوسرے فتنے سے پوچھتے ہیں اب تیرا حال کیا، ذرا سن، اس لیے کہ تو تو قرآن کا مدعی ہے، تو تو درس قرآن دینے کا مدعی ہے، تو تو مختصر تفسیر کرنے میں معناز ہے، تو نے تو کراچی میں اتنے بینر چھپوائے رکھتا کہ گل احمد کا سارا مال اسی میں ختم ہو گیا. اللہ اکبر. اور سرکار کی صلاۃ والسلام کے گویا کہ رسالت اور اختیار پر اتنی کڑی ضرب لگانے کی کوشش کی. آج قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کی چمکتی ہوئی یہ آیت سرکار کے اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 من المؤمنین رجال، یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 اور سورہ توبہ کا آخر، یہ دونوں آیتیں لے کر خزیمہ بن ثابت تنہا آئے ہیں. خزیمہ بن ثابت تنہا آئے، یہ آیت کسی اور سے دستیاب نہیں ہوئی. حضرت خزیمہ جب یہ لے کر پہنچے، صحیح بخاری جمع القرآن کے اندر یہ روایت بڑے واضح طور پر امام بخاری بغیر کسی شک و شبہ کے نقل کی ہے. بعض نے کہا یہاں پر جناب خزیمہ بن اوس ہیں، لیکن علماء نے فرمایا نہیں، یہ خزیمہ بن اوس نہیں ہیں بلکہ خزیمہ بن ثابت ہیں. جب یہ سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں پہنچے اور دونوں آیتیں اپنے پاس جو لکھی ہوئی تھی پیش کی، تو آپ نے فرمایا کیونکہ سب حافظ تھے، قرآن میں تو شک نہیں تھا، اس لیے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر خود حافظ ہیں، حضرت زید خود حافظ ہیں، آپ نے اس آیت پر ہاتھ رکھا، فرمایا تم پڑھ کے سناؤ. انہوں نے پڑھ کے سنائی جناب یہ آیت. فرمایا اچھا یہ آیت کہاں سے لائے تو؟ کہا یہ میرے پاس محفوظ تھی، میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب منیر پر جب نازل ہوئی میں نے اس کو تحریر کر لیا تھا. فرمایا تمہارا دوسرا گواہ کہاں ہے؟ کیا تم نے ہمارے ترتیب اور احکام کے متعلق بات نہیں سنی؟ حضرت خزیمہ نے سر کو جھکایا، حضرت ابو بکر اسے پریشانی میں دیکھنے لگے کہ حضرت عمر آ گئے اور آپ نے فرمایا اے یا امیر المومنین، یہ خزیمہ بن ثابت ہے، یہ سرکار کا وہ غلام ہے جس کی اکیلے کی گواہی کو رسول اللہ نے دو کے برابر کیا ہے. اور اس واقعے کو پھر بیان کیا گیا جو صحیح بخاری مسلم زرقانی میں تفصیل کے ساتھ ہے. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت گویا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں، درود پاک پڑھیں گے. یہ حدیث صحیح سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے، جو نسخہ 152 صفحہ نمبر جلد نمبر 2 سنن ابو داؤد، یہ گویا کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر لمبی جلدیں چھپتی ہے اس کے مطابق میں نے صفحہ نمبر یہاں پر پیش کیا ہے، اور اس کو اگر بیع کے مسائل میں دیکھ لیا جائے تو وہاں پر یہ واضح روایت موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے گھوڑا خریدا، کئی روایتیں مختلف اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور اس یہودی سے کہا کہ تو رک اور میں پیسے لا کر تجھے دے دیتا ہوں، سرکار علیہ السلام ہم گھر تشریف گئے لے گئے، اور جب تشریف لائے وہ سودے سے مکر گیا اور کہنے لگا میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں تھا، سرکار نے فرمایا تو نے بیچا، اس نے کہا میں نے نہیں بیچا، سرکار نے فرمایا تو نے بیچا، اس نے کہا میں نے نہیں بیچا، اب مخمسا اور مباحثہ ہونے لگا، حضرت خزیمہ بن ثابت صفوں کو چیرتے ہوئے اندر آئے، صحابہ سے پوچھا معاملہ کیا ہے، کہا معاملہ یہ کہ سرکار نے اسے سودا کیا، اب یہ منکر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی گواہ ہو تو لے آؤ، خزیمہ بن ثابت آگے گئے اس یہودی کے منہ پر چڑھ کر فرمایا کہ میرے آقا نے خریدا ہے، اونٹ حوالے کر دیا گیا، بعض روایت میں اونٹ گھوڑا حوالے کر دیا گیا، جو اور کوئی خچر نما جانور تھا وہ حوالے کر دیا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر آئے اور حضرت خزیمہ کو ایک تنہائی میں خلوت میں لے گئے، فرمایا بات تو نے سچ کہی کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا، لیکن تو نے گواہی کیسے دے دی، تو اس معاملے میں موجود نہیں تھا، حضرت خزیمہ بن ثابت عشق و محبت کی تاریخ رقم کرتے ہیں، ہم جیسے بے عمل لوگوں کے لیے کہ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو اس ڈگر پر چلنا شروع کر دو، حضرت خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی زبان سے کہے میں عرش سے بڑا جو رب ہے اس کو مان لیتا ہوں تو زمین کے سودے کو نہ مانوں، سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا، میرے آقا کی نظروں میں یقیناً یہ آیت تھی آپ کے سینے پہ اتر رہی ہے، آپ کے قلب پر اتر رہی ہے، تو یہ آیت کریمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیسے نہیں ہوگی کہ جب رب کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب تم میں سے کوئی کسی مسئلے پر گواہ پیش کرے تو جناب وہ دو مرد کو لائے یا ایک مرد اور دو عورتیں لے کر آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرا غلام میری محبت اور واسطگی کے اندر اور الفت میں یہ کہہ رہا ہے تو دریا رحمت جوش میں آیا، اور پھر شریعت بانٹنے والے اس نبی کا دریا رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہر مسئلے پر کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے دو گواہ لائے جائیں گے، لیکن سنو آج اللہ کا رسول محمد رسول اللہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جہاں یہ میرا عاشق اور فرمان بردار اور فدائی غلام خزیمہ بن ثابت آ جائے گا تو جہاں یہ تنہا کھڑا ہوگا اس کے تنہا گواہی دو کے برابر ہو جائے گا، اور اس عمل کو نافذ کر دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، تو دیکھیں یہ دونوں باتیں، پہلی حدیث بھی کہ حضرت فاطمہ سے متعلق وراثت کی، اور یہ حضرت خزیمہ والی قرآن کی دو آیتیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک تحقیق یہ ہے کہ دو آیتیں ہیں، ایک تو میں نے عرض کی سورہ توبہ کا آخر، ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 من المؤمنین رجال صدقوا کہہ کر جو آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے، اس آیت کریمہ یہ دونوں آیتیں گویا کہ آپ نے قرآن میں جمع فرمائی، اس سے پتا چلا پہلا مذہب تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے کہ صحابہ سرکار کے قول کو لے کر شریعت کو اپنے دور میں بھی نافذ کر رہے ہیں، اور دوسرے مذہب پر بھی ضرب لگ رہی ہے کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا نبی کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہو تو خدا اسے انجمن بنا دیتا ہے، اور یہاں پر دیکھے سیدنا صدیق اکبر نے مختار کل ہونے کی سرکار کے تشریح اختیار ہونے کی بیان دلیل دی، جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہو ہم کہتے ہیں وہ تو 40 مان کے 40 پارے مان کے اسلام سے نکل رہے تھے، تم تو قرآن کو اب ناقص مانتے ہو، انہوں نے زیادہ مانا تو وہ نکل گئے، تم تو ان دو آیتوں کا ماننا نہیں، اس لیے کہ سرکار کے اختیار کا دخل ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جو مومن کامل ہوگا جو نبی کے منصب کو جانے گا وہ آیت کو اپنے لیے ورد بنائے گا اور حماوت پڑتا رہے گا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ آیت کریمہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کو قرآن میں لیا گیا ہے اور سرکار کے اختیار کے تحت لیا گیا ہے، جس سے یہ بات مطلقاً واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں کسی عام حکم کے تحت خاص حکم بیان فرمائے تو وہ بھی شریعت بن جاتی ہے، اور یہ نبی کا اختیار ہے، جو یہ بکواس کرے کہ نبی کو اختیار نہیں ہوتا، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا داڑھی تو رکھ لی لیکن حلاوت ایمانی اس کی زبان پر نہیں آئی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن وہ ہے جو منصب نبوت کو جان کر کلمہ پڑھتا ہے تاکہ شیطان پھر اس کے دلوں پر وسوسے کے ڈورے نہیں ڈال سکے۔ حضرات گرامی، یہاں سے یہ دونوں حکم آپ نے واضح طور پر سماعت کر لیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب الاختیار عطا فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو زبان سے اشارہ فرما دے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حکم سماعت فرما لیجیے، یہاں پر قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو مومنین پر ہر وقت کے حساب سے لکھ لیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103 کہ علی المؤمنین کتابا، کہ مومنین پر وہ لکھی گئی ہے، اس کا ایک وقت خاص ہے، اس وقت سے وہ ہٹ نہیں سکتی، اس وقت سے وہ ہٹ نہیں سکتی. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفات میں جب مومن ہو تو وہ عصر کو ظہر کی وقت پڑے, اور جب وہ مزدلفہ میں آ جائے تو جناب مغرب کو عشاء کے وقت پڑے. یہ سارے مولوی اس پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے بتائیے, ان کو بولو قرآن کھول کے بتاؤ یہ حکم کہاں پر ہے. قرآن تو کہتا ہم نے تم پر نمازوں کا فرض نمازیں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عصر کو ظہر کے وقت پڑھ لیا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت پڑھ لیا جائے. جب قرآن نے کہہ دیا, قرآن کی نص ہے کہ ہم نے نماز کا ایک وقت متعین کیا ہے, مومنین اسی وقت پر ادا کریں گے تو نماز ہوگی. یہ سرکار کا کیا اختیار ہے نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں عصر کو ظہر کے وقت پڑھنے کی اجازت پر ہمیں فرمائی, اور مزدلفہ کے اندر اپنی امت کی رحمت فرماتے ہوئے مغرب کو عرفات میں نہیں بلکہ مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت پڑھنے کی اجازت پر ہمیں فرمائی. یہ سرکار کا وہ اختیاری منصب ہے کہ قرآن کے عموم حکم کے مقابلے میں میرے آقا اپنا خصوصی حکم بیان کر رہے ہیں, اور وہ شریعت بن رہی ہے. وہ سرکار کے دور تک نہیں, قیامت تک حاجی اسی طرح حج کریں گے, اسی طرح عرفات میں آئیں گے, اسی طرح مزدلفہ میں آئیں گے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح اختیار ہے. میں نہیں جانتا کہ کس خوش فہمی میں اسماعیل دہلوی نے عبارت لکھ دی کہ جناب جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. العیاذ باللہ, لگتا ہے کہ اس نے حج کیا ہوگا تو صرف سفید کپڑے پہنے ہوں گے اور بعد میں اسے بیچ کھایا ہوگا. اگر واقعی میں مزدلفہ یا عرفات اس نے سیر کی ہوتی تو امت کو کبھی گمراہ نہ کرتا, اس لیے کہ جب بندہ عرفات ہے ظہر اور عصر کو ملا کر پڑتا ہے تو وہاں پر میرے محبوب کے اختیار کی خوشبو آتی ہے, تاکہ مومن کے لیے آسانی ہو, میرے غلام کے لیے آسانی ہو. وہ نماز کے پیچھے بھاگے گا یا وہاں کی دھوپ کو گویا کے برداشت کرے گا, احرام کی پابندی دیکھے گا. فرمایا دونوں نمازوں پہ ایک وقت پڑھ لینا اور آرام کرنا, کوئی جلد بازی نہیں کرنا, آرام سے مزدلفہ جا کر مغرب کو عشاء کے وقت پڑھ لینا. میں تمہارا نبی ہوں, خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا, تمہارے لیے رحمت ہے. یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے. یہ حج کا درس دیتے نہیں, یہ جگہ جگہ بینر لگاتے ہیں جی حج کی تربیت, وہاں ذرا پہنچ جائیے اور جب یہ احکام کریں تو ان کو ذرا روکیے گا. کہا حضرت یہ کیا ہے, یہ قرآن میں حکم ہے؟ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ قرآن تو کہتا ہر نماز کا ایک وقت خاص ہے, وہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. یہاں آپ کیسی اجازت دے رہے؟ وہ کہیں گے حدیث میں آیا ہے. تو ہم نے کہا حدیث میں آیا, آپ تو کہتے ہیں جس کا نام محمد علی آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں, تو یہ کیا منافقت آپ اپنے بزرگوں سے تو نہیں کر رہے؟ اس لیے ہم کر رہے ہیں. وہ بزرگ صرف داڑھی سفید کرنے سے نہیں ہوتا, بزرگی عشق محمدی سے نصیب ہوتی ہے. اس کے لیے عمریں نہیں دیکھی جاتی, اس کے لیے فیضان مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے. اس لیے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ تبنگری بدلست نبمال, تبنگری بدلست نبمال, اور فرمایا کہ بزرگی بے عقل است نبسال. بزرگی جو وہ عقل کا نام ہے, اور عقل وہ کامل ہے جو ذات مصطفیٰ کو پہچان لے. تو کہا بزرگی عقل کا نام ہے, عمر کا نام نہیں, تبنگری دل کا نام ہے, مال کا نام نہیں ہے. تو بڑی پیاری مثال یہاں پر مرحمت فرمائی ہے. تو یہ میرے آقا کہ وہ مزین اور معتبر اختیارات ہیں جس کو آپ خود بھی سنیں, اپنے دفتروں میں بتائیں, اپنے محلوں میں بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں اور اپنے گھروں میں بتائیں, اور ایک ایک بات یہاں پر یاد کرائیں کہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے. اس کو جاری کرنے والے اللہ کے حبیب, منصب اعلیٰ پر فائز خلیفہ بیت اللہ, جن کے ماتھ تحت اللہ کے خلیفہ حضرت آدم بھی جن کی جوتی اٹھا رہا ہے, اس محمد رسول اللہ نے اس حکم کو جاری فرمایا. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی, بھج گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, کہ جن کی شریعت مطہرہ کی روشنی آج بھی آفاق میں پھیلی ہوئی ہے, شرق سے لے کر غرب تک پھیلی ہوئی ہے. آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. میں نے خزیمہ بن ثابت کی روایت آپ کے سامنے پیش کی, اور مزدلفہ اور عرفات کے مقام کو آپ کے سامنے پیش کیا, حضرت فاطمہ کے منصب کو پیش کیا, کیونکہ یہ شیعوں کے رد میں آ کر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. جب شیعوں سے مناظرہ ہوتا ہے تو یہ تو اپنے آپ کے اہل سنت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں نا, تو یہ روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں, نبی کی وراثت علم ہوتی ہے, مال نہیں ہوتا. ان سے پوچھو, قرآن نے تو کہا ہے کہ نبی ہو یا غیر نبی ہو, کوئی بھی باپ مرے اس کی بیٹی کو آدھا حصہ دینا ہے. یہ روایت آپ قرآن کے مقابلے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ اصول نہیں ہے شریعت کا کہ جہاں پر قرآن کی آیت آئے اور حدیث اس کے خلاف جائے تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا؟ یا اس حدیث پر عمل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو اہل سنت کی روح کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس وقت ہم پوچھیں گے کہ امام احمد رضا نے صحیح عقیدہ نہیں بیان کیا تھا؟ یہ بات ٹھیک نہیں کی تھی. آج تم چھپ کر کہہ رہے ہو, یہ خوبصورت چہرے والے اللہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا, کہ جنہیں اللہ رب العزت فرمائی میں جا عائلن فی الارض خلیفہ. خطاب تو آدم علیہ السلام سے متعلق ہے, مفسرین نے فرمایا یہاں پر اصل خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے, اس لیے کہ آپ خلیفہ ہیں, علی اطراق ہے, آپ ہی کے صدقے سے دیگر انبیاء کو نبوت ملی ہے اور خدا کی طرف سے خلافت تقسیم ہوئی. ایک دفعہ تم کے بات پڑھی, آخری موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حکم کو بیان فرماتے ہیں، شریعت کو نافذ فرماتے ہیں، لیکن آپ منشاء خداوندی سے خلاف بات نہیں کرتے. آپ قرآن سے ہٹ کر تو اپنا حکم دیتے ہیں لیکن وہ حکم قرآن کے خلاف نہیں ہوتا. آپ اپنی مرضی سے تو حکم دیتے ہیں لیکن وہ خدا کی مرضی سے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ آپ مزاج شناسائے الوہیت ہیں، آپ ذات خداوندی کے مزاج کے شناسات ہیں، اور آپ جان جاتے ہیں کہ رب کیا چاہتا ہے، تو کبھی وہ رب پہلے کہہ دیتا ہے، کبھی سرکار پہلے کہہ دیتے ہیں. تو بات دراصل یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے. آپ رب کی مشیت کے بغیر کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، اور نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے پابند ہے جس طرح میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ واطیع اللہ واطیع رسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. جب اطاعت، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، حج کرو، یہ تو سارے اللہ کے حکم ہیں، تو اس میں رسول کی اطاعت کی کہاں سے بات آتی ہے؟ قرآن کا کوئی لفظ فضول نہیں، بے ربط نہیں، بے محل نہیں، اس کی جہاں ضرورت تھی وہیں پر اس کو رکھا گیا. تو جب یہ ساری حکم اللہ رب العزت کی ماننے کی بات تھی تو کہہ دیا جاتا ہے واطیع اللہ واطیع رسول، واطیع اللہ واطیع القرآن، یا کہہ دیا جاتا کہ جناب یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی ہے، ما آتاکم القرآن فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو قرآن تمہیں دے دیتا ہے لے لو، جو قرآن اس سے منع کرتا ہے باز آ جاؤ. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر تو یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ واطیع اللہ واطیع الرسول، کہا جا رہا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کوئی یہ کہے کہ جناب اچھا یہاں پر تو اللہ کا نام پہلے ہے تو یہ مجازن یہاں ذکر ہوا ہے. ہم نے کہا مجازن تو ٹھیک ہے، لیکن مجاز جب ذکر ہوتا ہے تو اس اصول کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی لفظ کی طرف اگر مجازر بھی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زاویے سے اس احکام اور اس مسئلے میں دخل ہوتا ہے، اسی بنا پر تو اس پر مجازن وہ احکام رکھے جا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سرکار کا خالق اللہ، سرکار کو مقام دینے والا اللہ، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ وہ تیرے ہاتھ سے نہیں کرا رہا، اس شریعت کو نبی پیارے محبوب کے ہاتھ سے جاری کروا رہا ہے. تو یہ جاری سرکار ہی کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، تو اس میں وجہ کیا ہے؟ رب کریم چاہتا تو بغیر سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو دو کے برابر کر دیتا. خدا چاہتا تو سیدہ فاطمہ سے متعلق یہ احکام سرکار کے بنائے بغیر بیان ہو جاتے، قرآن میں ہی سب آ جاتا، لیکن آیا نہیں تاکہ بتایا تھا کہ ہم جو کہتے وہ بھی شریعت، اور تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے محبوب اپنی مرضی سے کہتے تو وہ بھی شریعت. اس طرح میں اکثر کہتا ہوں آپ کے سامنے، سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کر کئیوں کی ٹانگیں جوڑ دی، پھوٹی آنکھیں جوڑ دی، بشارت عطا فرمائی. رب بغیر سرکار کی پھونک لگائے، لعاب لگائے جوڑ سکتا تھا، لیکن سرکار کی ذریعے کیوں جوڑایا؟ تاکہ بتانا تھا کہ میرا محبوب جو کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بتانا تھا کہ میرے محبوب کو جو میرے محبوب کی شان ہے، جس قدرت جو ہماری قدرت کا شاہکار ہے، جس پر ہم فخر کہتے کہتے ہیں کہ فلاح و رب کا، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. قرآن کہتا ہے فلاح و رب کا، محبوب یہ بڑے بڑے آسمانوں کے بھی ہم رب ہیں، یہ بڑی بڑی زمینوں کے بھی ہمرم ہے، لیکن ہم جس شاہکار پر فخر کرتے ہیں وہ تو ہے. فلاح و رب کا، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. تاکہ کوئی کہنا کہ رب کون ہے تو کہا محمد کو دیکھو، جس نے سراپا کو پیدا کیا ہے، جس نے اس حسن و جمال کے سمندر کو اس ذات میں موت زن کر دیا ہے، جس کی زبان پر اس نے اپنے کل کے اختیارات جاری کر دیے ہیں، تو یہ جو سراپا جس کے سامنے جھکتا ہے وہ رب ہے. تو فرمایا فلاح و رب کا، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جو رب کے تعارف پر کامل دلیل بن سکے. ذات مصطفیٰ ایسی شخصیت ہے اور ایسی دلیل کامل ہے جو رب کریم کے دعوے کی حقانیت کی کامل دلیل بن سکتی ہے. اس لیے رب کریم نے اپنے آپ کو آسمان کا رب کہہ کر اس آیت کو خاتم نہیں کیا، بلکہ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. فلاح و رب کا، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. جو سرکار نے کہا الرحمن، کافروں کو آگ لگ گئی، یہ رحمان کون ہے، رحمان کون ہے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا یہ رحمان وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، یہ رحمان وہ ہے جس نے اتنی بڑی زمین بنا دی، یہ رحمان وہ ہے جس نے اتنا بڑا سمندر بنا دیا، بلکہ فرمایا رحمان علم القرآن. سورہ رحمان لوگ بڑا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پڑھنے کی دعوت دو. ہم نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے، قرآن شفا ہے، حضور کی محبت میں بسم اللہ بھی پڑھو تو شفا ہے، سرکار کا نام لے لو شفا ہے، ورنہ تو یہ پورے قرآن کو تعویذ بنا کے گلے میں رکھ دو. قرآن کی آیتیں موجود ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، وہ مستعمل نہیں، کیونکہ یہ فیضان معلق ہے ذات مصطفیٰ سے، جس کے گویا کہ دل پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی چمک چڑھ چکی ہوگی، تو یہ رحمت خدا بندی کو کچھ خود ہی اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، اور رحمت وہیں پر اترتی ہے کہ جس کی زمین پر عشق محمدی کا ملبہ لگا ہوا ہو. اور وہ رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے. خدا کی رحمت ہر جگہ نہیں برستی, اسی جگہ پر برستی ہے جہاں پر انوار محمدی سے جو زمین کی فضا قلب کی فضا منور ہو چکی ہوتی ہے وہیں پر خدا رب العزت کے عرفانات اور اکرام کی گویا کی بارشیں کی جاتی ہے. حضرات گرامی, رب کریم اپنے محبوب کو یہ مرتبہ, یہ مقام, یہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ آپ قرآن کے حکم کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس کو جاری بھی فرماتے ہیں, اس کے متعلق ضروری احکام بھی بیان کرتے ہیں. جس طرح دیکھیے میں نے عرض کیا کہ سرکار نے صلوات و سلام کی اسی عظمت بیان کرنا یہ رب کو مطلوب ہے. سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. قرآن کی دلہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, یعنی اس قدر وہ محبوب کلام ہے. اللہ اکبر, قرآن کا دل بھی بعد روایتوں کے اندر آیا جب کافروں نے یہ کہا رحمان کون, تو قرآن کی آیت اسی وجہ سے نازل ہوئی. رب کریم فرما رحمان, محبوب ان سے کہہ دو یہ آسمان دیکھو. اگر خدا یہ کہہ دیتا ذرا آسمان کو دیکھو تو کیا پھر اس آسمان کو اگر دیکھتے تو ان کا دل کانپ نہیں جاتا کہ یہ ختم ہی کہیں نہیں ہوتا ہے. اس سمندر کے قریب جا کر اس کی بڑی بڑی لہروں کو دیکھتے تو ان کا دل کانپ نہیں جاتا. لیکن رب کریم ان ساری چیزوں کو نہیں بیان کرتا, فرماتا اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. محبوب یہ تجھ سے پوچھتے رحمان کون ہے, ان سے کہ رحمان وہ ہے جس نے محمد کو قرآن پڑھایا ہے, رحمان وہ ہے جس نے محمد کو پیدا کیا ہے اور جمی ماں کانوں میں یقون کے علم کے سمندر اس میں ڈال دیے ہیں. ایک دفعہ ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ مولوی صاحب ترجمہ کر رہے تھے جس کا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, رحمان جس نے قرآن سکھایا. میں نے کہا تیرے کو کہ جی خلق الانسان علم البیان, انسان کو پیدا کیا اور سب کچھ سکھا دیا. میں نے کہا آپ کو کوئی ترتیب بھی ہوتی ہے, کوئی سچ بولنے کا انداز بھی ہوتا ہے, ذرا پوچھے تو قاری صاحب ذرا یہ بتائیے قرآن کی ترجمہ تو کر رہا ہے, یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ شان نزول ایک جزء لا ینفک ہے قرآن کے اصول کا, کہ جب تک اس کی طرف نظر نہیں رکھی جائے گی قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی. نزول ہی کے ذریعے قرآن کی فہم اور شناسائی پیدا ہوتی ہے. تو یہ کس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے, سارے علم سکھائے ہیں؟ کیا آپ جیسے انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جناب بہت سے ایسے انسان ہیں جو جانتے نہیں؟ لیکن امت محمدیہ کے کامل مفسرین قاضی ثناء اللہ صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں, مطلق ہیں, اور حضرت علامہ محمود آلوسی علامہ خادم فرماتے یہاں پر الانسان مطلق ہے, اور جب مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو تفسیر اس کے فرد کامل کی ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ کہا انسان کو پیدا کیا, اب ایسے انسان کو لاؤ کہ جو سارے انسانوں کا بھرم رکھے. اب یہاں پر ترجمہ ایسے انسان کا کرو جو ساری انسانیت کا فرد کامل ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہاں انسان سے مراد فنا ہے, تو کہیں گے جناب تو فنا جگہ بھول بھی جاتا تھا, غلطی بھی کر جاتا تھا, انسان ہے تو کیا ہوا. فرمایا کہ قرآن میں اس لفظ انسان کے ذریعے خدا کا تعارف ہو رہا ہے, تو اب ایسا انسان لاؤ, انسانیت کا ایسا آئینہ لاؤ کہ جس میں عیب نہ ہو بلکہ کرامت ہی کرامت ہو, کیونکہ اس میں رب کے جلوے نظر آ رہے ہیں اور وہ ذات مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں یہی ترجمہ کیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی, انسان کی جان محمد کو پیدا کیا علیہ الصلاۃ والسلام اور جمیع ما کان و ما یکون کے علوم سکھا دیا. اللہم صلی علی محمد. اس بحث کی آخری تقریر کرتے ہیں, وقت بالکل ہو چکا ہے, چند منٹ ہمارے پاس ہے بلکہ پانچ منٹ ہمارے پاس ہے, اس پر میں عرض کر دوں. میں نے پہلے عرض کیا یہ بات کہ آپ صرف قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں کراتے بلکہ آج خود بھی احکام جاری کرتے. اب یہ خالی کوئی ہمارے جوشی تقریر جوشی خطابت کی طرف نہ آئے اور یہ کہہ کہ آپ نے تو بڑے جوش میں بیان کیا. میں نے کہا جس میں جوش نہیں اسے ذات مصطفیٰ کا ہوش نہیں, وہ جانتا ہی نہیں ہے سرکار کو. جس میں جوش نہیں سرکار کے ذکر کے لیے وہ منافق ہے, میں دعوے سے عرض کرتا ہوں وہ منافق. قرآن کی کئی آیتیں اس پر دلالت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرز زندگی آپ دیکھ لیجئے, سیدنا عمر کی زندگی دیکھ لیجئے, سیدنا عثمان غنی کی زندگی دیکھ لیجئے, مولا علی کی ذکر زندگی دیکھ لیجئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیکھ لیجئے, جذبات کی بھی انتہا ہوتی ہے. وہ سرکار کے دراز گوش خچر کے پیشاب کو کہتے ہیں مشک اچھا ہے. کیا کہیں گے پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب ہمیں جذباتی کہہ رہے ہیں آپ. سرکار کے صحابی صحیح بخاری کے اندر ہے, سرکار کے جانور نے پیشاب کر دیا, خچر کے پیشاب میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. مشک تو بہت بڑی بات ہے, مشک تو بڑی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے, مشک تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس میں خوشبو نہیں ہوا کرتی. لیکن دراز دوست نے پیشاب کر دیا, عبداللہ بن ابی جو منافق بڑی لمبی داڑھی تھی قریب گھٹنے تک پہنچنے والی تھی, اس نے گویا کہ اپنی چادر کو ناک سے لگایا اور کہنے لگا او ہو ہو یہ تو سرکار کے اس جانور کے پیشاب میں کس قدر بدبو ہے. صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 3 ہمارے اس دور کی جو چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ 307 پر یہ بات موجود ہے کتاب الصلاح کے اندر, حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نہیں کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا یہ. اس کی پگڑی تو ہم نے 3 میٹر کی باندھی, اس نے 12 میٹر کی باندھی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ جناب ہماری تو داڑھی چھوٹی ہے ابھی سینوں پہ, تو گھٹنے کو کراس کرنے والی, کچھ نہیں دیکھا. بخاری شریف ہے کہ اپنی اصلی نے چڑھائی اور ایک گھوسا اس کے سینے پر دیا اور یہ قلندر کی مٹھی تھی کہ وہ زمین پر گر گیا. وہ زمین پر گر گیا. صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, کوئی ناول نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے. ہاں مسجدوں میں ناول نہیں بیان کی جاتی, مسجدوں میں اوٹ پٹانگ قسم کے قصے نہیں بیان کیے جاتے, اس کا جواب خدا کو دینا ہوتا ہے. میں صحیح بخاری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عبداللہ بن رواحہ نے جب ایک گھوسا مارا وہ زمین پر گرا, تڑپنے لگا, اس کے سینے پر چڑھ کے فرمایا واللہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب رحم من کا, خدا کی قسم میرے سرکار کے دراز گوش اس خچر کے جانور کے پیشاب میں وہ خوشبو آ رہی ہے جو کسی مشک میں بھی نہیں آتی ہے. کیا کہو گے آپ, کیا کہو گے آپ؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا میرے صحابہ تمہیں اگر وہ آنے والی امت دیکھ لے نا تو تمہیں پاگل کہے تو بس, اور تم اگر ان کو دیکھو تو کافر کہو. یہ روایت کتاب میں موجود ہے. فرمایا کہ تم اس سے جو وابستہ ہو اگر وہ تمہیں دیکھ رہے کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تمہیں پاگل کہیں گے وہ, اور ان جیسے ڈھیلوں کو اگر تم دیکھ لو گے تو تم انہیں کافر کہو گے. یقیناً اس دور میں اگر فاروق اعظم ہوتے تو کتنے ڈاکٹر اسرار جیسے یزید کے سر ابھی سلامی چوک پر لٹکے ہوئے ہوتے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بکواسات کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے, سرکار نے فرمایا آنے والی امت کو اگر تم دیکھتے تو تم کافر سمجھتے, اس لیے کہ جو میری عزت کو بیان کرتا اور اس میں جوش دکھاتا وہ اسے پاگل سمجھتے, اسے دیوانہ سمجھتے. دراصل وہ خود ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہوتے, وہ دراصل خود ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہوتے. فاضل بریلوی نے خوب کہا کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا. وہ ہمیں پروفیسر صاحب سے کون سی ڈگری لینی ہے جناب, ڈاکٹر صاحب سے کون سے تمغے لینے, کون سا چینل پر آ کر اپنے آپ کو ڈاکٹر مشہور کرانا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا. نہ رکھا غیر ایسے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آیت پڑھ دیتا ہوں, اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں, تقریر ختم, تاکہ آنے والا درس تیسرا بھی انشاءاللہ ہمارا منصب نبوت پر کر آخری درس ہوگا, ورنہ یہ تو ایسا درس ہے منصب کے حوالے سے اگر پورے 30 دن کریں تو 30 دن چلتا رہے گا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت صرف اس ٹاپک پر منصب نبوت. ابھی ہم نے آگے تعظیم نبوت پر بھی کلام کرنا ہے, اعجاز نبوت پر بھی کلام کرنا ہے, عظمت نبوت پر بھی کلام کرنا ہے, وجاہت نبوت پر بھی کلام پڑھنا ہے, پھر ہم نے سیدنا آدم کا بھی ذکر کرنا ہے, حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کرنا ہے, حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کرنا ہے, حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کرنا ہے, اور ہر ذکر میں ذکروں میں اعلیٰ محمد عربی کا بھی ذکر کرنا ہے. اب دیکھیں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کو بیان کرنے کے لیے میرے آقا نہیں آئے بلکہ اپنی طرف سے آپ حکم کو جاری کرتے ہیں, اور اس کو رب کریم نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا. سورہ آراف آیت نمبر 157 سورہ آراف ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا, فالذین آمنوا بہ, محبوب جو ایمان لانے کے طریقے ہیں, توجہ سنی صاحب, فالذین آمنوا بہ, جو ایمان لانے کے طریقے ہیں, یا کوئی مولوی صاحب کسی کے ایمان کو نہیں خدا بتا رہا ہے تو اہمیت اس بات کی سمجھے. فرمایا فالذین آمنوا بہ, کہ جو ایمان لانے کے طریقے ہیں اس طریقے پر جو ایمان لے آئے, لے آئے, لے آئے, کیا کریں مولا؟ فرمایا وعزروه ونصروه, وہ میرے محبوب کی خوب عزت اور نصرت کرے گا. مولا قرآن کا کیا ہوگا, نماز کا کیا ہوگا؟ مولانا کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو, اللہ کو, اللہ کو, اللہ کو یاد کرو, اور وہاں سے آواز آتی ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. قرآن اس دعوے کی تکذیب کرتا ہے, اللہ اللہ کہنا تو ٹھیک ہے لیکن کہلا جبریل کی آواز میں ہے, ابلیس کی آواز میں نہیں. کہتے یہ خدا کو پکارو, ہم نے کہا انداز کیسا رکھیں, جبریل والا ابلیس والا, کیونکہ وہ بھی خدا کو پکار رہا تھا, جبریل بھی پکار رہے تھے, جبریل پیاروں کو راضی کر کے پکار رہے تھے, پیاروں کے دامن میں آ کر پکار رہے تھے, پیاروں کی تعظیم میں آ کر پکار رہے تھے. وہ ڈیڑھ شانہ بن کر گویا کہ اپنی نمازوں پر فخر کر کے پکار رہا تھا, اللہ نے فرمایا ابا وستک پر ابا کان من الکافرین, تکبر کیا اب تو کافروں میں ہو گیا. تو دیکھو دونوں نے ان کی مسجدوں میں لکھا صرف اللہ کو پکارو, ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے, بسوں میں لکھا ہوتا چھوٹے چھوٹے M1 میں دیگر اسٹیکر لگے ہوتے ہیں صرف خدا کو پکارو, ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن میں کہ یہ بھی تو وضاحت کرو, پکارا تو انگلیس نے بھی تھا جبریل نے بھی تھا, وہ تو پہلے سارے فیصلے ہو چکے ہیں, امتحان بھی ہو گیا ریزلٹ بھی آ گیا, سارے فیصلے پہلے ہو گئے, اب جو نہ مانے اس کی قسمت پر افسوس کیا جائے گا. کہ ازل سے ہی سارے فیصلے ہو گئے, خدا نے اس سے بھی پکروایا اور یہاں سے بھی بلوایا, دونوں طرف سے پکارے آئی, ایک پکار مقبول ہوئی دوسرے پر لعنت ہوئی. کیا دونوں الگ الگ خدا مان رہے تھے؟ ایک ہی خدا مان رہے تھے. کیا دونوں کوئی ملاوٹ کر رہے تھے؟ نہیں, ابلیس کے دعوے میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں تھی. کیا کمی تھی؟ تعظیم نہیں تھی. کس کی خدا کی کہا نہیں پیاروں کی اس لیے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ فرماتا ہے ہماری رحمتیں ہماری رحمتیں ہماری رحمتیں ریوانڈ میں ڈھونڈتے ہو فرما ہماری رحمت ہمارے پیاروں کے پاس ان رحمت اللہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میرے اگر کوئی الفاظ برے لگے اس سے صرف نظر کیجئے گا لیکن قرآن کی آیت پر خدا کے واسطے توجہ کیجئے گا احادیث پر اپنے جان پر رحم کرتے ہوئے توجہ کیجئے گا میں بولنے میں آزاد ہوں میں کسی کے بعد گویا کہ کہنے کا پابند نہیں ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا میں گفتگو کرتا ہوں جو میرے حبیب کی شان میں خوب ہو اس پر بولنا ضروری ہے اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے آپ اگر اس چیز کو نہیں لیتے ہیں تو میں یہ بات نہیں کر میں کہتا آئیے دس میں بیٹھے یہ نہیں کہ ہم نے اسپیکر اس لیے نہیں لگا کہ آپ کوئی مسجد بھر دیں ہم کہتے ہیں آپ آئیے ہم آپ کے سامنے ایک تاکید پیش کرتے ہیں آپ کو ہمارے لفظوں سے اختلاف ہے قرآن سے تو اختلاف نہیں چلو میرے لفظ سے اختلاف کرو لیکن گھر میں جا کے قرآن ضرور پڑھنا جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر غور ضرور کرنا اور پھر دل سے پوچھنا کہ تمہارا دل اس آیت کا کیا جواب دیتا ہے اور میں نے یہاں پر کیا جواب دیا خود فیصلہ کرنا تو قرآن مجید فرقان حمید یہاں پر کہتا ہے فالذین آمنوا بہ ایمان لانے کے جو طریقے ہیں اس پر ایمان لے آئے کہا لے آئے مولا کہا کیا کہنے قرآن پڑھے نماز روزہ فرمایا صبر جت اب یہ ساری چیزیں بعد میں فرمایا سب سے پہلی چیز ایمان میں کیا ہے وعزروہ ونصروہ وہاں سورہ فتح میں فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ ایمان لے آئے میرے محبوب کی خوب تعظیم کرو یہ موالے کے سیلے خوب عزت کرو کہا مولا کیسی خوب تعریف اور کیسی خوب عزت کہا بس خدا نہیں کہنا نہ خدا کا بیٹا نہ خارجیوں کی طرح اپنی مثل بشر اس کے درمیان میرے کو جو چاہے کہہ دینا حجت الاسلام شہزادہ اعلی حضرت کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو اور فاضل بریلوی والے گرامی ان کے وہ خود کہتے ہیں وہ تو خود بڑی پیاری بات اشارہ فرما دیتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے فرمائیے وہ دائرہ کار ہے اس کے درمیان میں رہ کر جو کہو جائز ہے کسی ملا پر کان نہیں دھرنا قرآن نے اجازت دے دی ہے فرمایا واس ضرور ہوں وانا سرو ہوں خوب میرے محبوب کی عظمت گاؤ اور جشن مناؤ میرے محبوب کی عزت کا پھر کیا کرے مولا فرما واتبع نور الذی انزل معہ اس کے بعد اس قرآن کی طرف جاؤ جو محبوب کے سینے پر ہم نے اتارا پہلی چیز ایمان دوسری چیز حبیب کی تعظیم تیسری چیز قرآن قرآن پر میرے حبیب کو مقدم کیا کہ نہیں کیا بولو میں نے مقدم کیا قرآن نے مقدم کیا کوئی بہت زیادہ توحید کے نشے میں ہو تو میں نے کہا توحید کا جام تو نے بہت زیادہ پی لیا اور تو نشے میں تو اس آیت کو پڑھ تاکہ کہیں وہ نشہ تجھے ابلیس کے نشے پر نہ چڑھا دے کہ اتنا خشک ہو گیا کہ ٹوٹ گیا اتنا خشک ہو گیا کہ ٹوٹ گیا اس میں جھکنے کی سکت ہی نہیں تھی توحید کا جام جبریل نے بھی دیا تھا لیکن بزرگوں کی محبت نے انہیں خشک ہونے نہیں دیا بلکہ رب کے رنگ نے انہیں نرم رکھا کہ وہ محبت والوں کے سامنے جھکتے بھی رہے اور رب کے سامنے بھی جھکتے رہے تو آپ دیکھیں قرآن نے یہاں پر جو ڈھنگ بیان کیا پہلا ایمان پھر رسول کی تعظیم پھر قرآن پھر یہ تین ترتیب بیان ہو گئی ایسے لوگ کون ہیں جو اس ترتیب پر چلتے ہیں جناب فرما اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے چاہے قرآن کے ورقوں کو چاٹ لو کچھ بھی کر لو جب تک اس ترتیب پر عمل نہیں ہوگا یہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان ہوا یہاں پر یہاں پر بھی اور سورہ فتح کے اندر یہ دونوں آیتوں کے اندر اگر آپ کا ذہن مخمصے میں آ جائے کہ یہ تیس پارے ہمیں کیا پتا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی سورہ آراف کی آیت نمبر 157 سورہ آراف اس میں اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا کہ تم نے کرنا کیا ہے تین موٹی کتاب کو ہاتھ میں لے کر فرما ایمان لانا ہے رسول کی تعظیم کرنی ہے پھر قرآن نماز روزہ زکات سب بعد یہ تین ترتیب ہے پورے قرآن کی تعلیم کی جس میں سے سمجھ لیا فرما اولئک هم المفلحون تحقیق اس نے فلاح پایا میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے اگر میرے محبوب صرف قرآن قرآن مجید کے احکام کو بیان کرنے کے لیے آتے تو پہلے قرآن کو مقدم کیا جاتا ذات مصطفیٰ کو بعد میں رکھا جاتا لیکن یہاں پر سرکار کو قرآن کریم پر مقدم کیا گیا اس بات کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن سے پہلے ہے کیونکہ جو آپ کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو کیا مانے گا اور جو آپ کی عظمتوں کا قائل نہیں ہوگا وہ قرآن کی عظمتوں کا کیسے قائل ہو سکتا ہے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے واضح کر دیا کہ رسول کی تعظیم شرک نہیں رسول کا ادب شرک نہیں یہ تعظیم کے مسئلے پر ساری بات آئے گی اور رسول کا احترام شرک نہیں اگر شرک ہوتا تو جبریل کو روک دیا جاتا بلکہ جبریل کے سر پر تو تاج الملائکہ رکھ دیا گیا ہے اس تاج الملائکہ بنا دیا گیا ہے اور ابلیس کے سر سے اس کو چھین لیا گیا بلکہ بستر بھی اس کا چھین لیا گیا اور اسے نکال دیا گیا. اب بغیر بستر اور لوٹے کے وہ گھومتا رہا اور پھرتا رہا اور ایک دن اس نے کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے. مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا معاف کر دوں؟ کہا. کہا کیسے؟ کہ مولا دیکھ اب بھی تجھے ہی سجدہ کر رہا ہوں, ادھر بھی تجھے کیا تھا, اب بھی خربوں سال گزر گئے, اب بھی کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں, آدم کی قبر کے اوپر اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں, تو پہلے بھی مجھے سجدہ کر رہا تھا, میں پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آدم کو کر, مجھے راضی کرنا ہے تو آدم کے سامنے ہی ہوں. تفسیر البیان وغیرہ کی روایت موجود ہے, اللہ نے فرمایا اب بھی اگر تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے میں یہ نہیں دیکھوں گا تو نے میرے کتنے بندوں کو گمراہ کیا, سب معاف کر دوں گا اگر میں ہم کو سجدہ کر لے گا, تعظیم کر لے گا. تو یہ سارا خلاصہ میرے دوست, یہ تو موٹے ذہن والا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. یہاں تو مدعی ڈاکٹریت اور گویا کے پروفیسر اور گویا کے پی ایچ ڈی کے بھاری بھرکم مضامین پر مکمل استفادہ کرنے والے حضرات ہیں, وہ تو اڑتی چڑیا کو گویا کے ہلدی لگانے سے مترادف ہیں. اتنے زیرک قسم کے لوگ ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ بات کیسے نہیں آتی؟ یہ بات تو ایسی ہے کہ موٹے ذہن کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. حاشا, غلط غلط, یہ حوث بے بشر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, وہ مانگ ہی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے, بخدا خدا کا یہی حدر, نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے اس مضمون کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. سورہ آراف سے آیتیں پیش کی گئی آپ کے سامنے, سورہ بقرہ سے آیتیں پیش کی گئی, سورۃ النساء سے پیش کی گئی. دعا کیجیے اس کی تلاوت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو کوتاہیاں غلطیاں ہوں اسے معاف فرمائے, اور مولا کریم جو حضرات دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اپنی مشکلات کو لے کر آتے ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, مولا کریم میں بہت نکما گناہگار بندہ ہوں, یہ تیرے محبوبوں کا ذکر کیا گیا ہے, ان کی برکتوں سے تمام کے دلی حاجات کو قبول فرما. کوئی رزق کی پریشانی میں ہے, کوئی مال کی پریشانی میں ہے, کوئی اولاد کی پریشانی میں ہے, کوئی دنیاوی اسباب کی پریشانی میں ہے, کوئی اپنی دیگر پریشانیوں میں ہے, مولا کریم اس کلام پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں. میری زبان گندی ہے لیکن تیرے محبوبوں کا ذکر بہت پاک ہے, تیرا کلام بہت پاک ہے, مولا کریم اس کی برکت سے دعا کرتے ہیں. حاضران محفل تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں, اور سرو زمین پر ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں مولا کریم جنہوں نے روزہ رکھا, تراوی پڑی اور مولا کریم تیری فرمان برداری کی, ان میں بھی مولا کریم بے شمار تیرے متقی اور معزز بندے ہیں, مولا کریم ان کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مولا کریم ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, عذاب قبر سے بچا لے, مولا کریم محشر کی شرمندگی سے بچا لے, مولا کریم اپنی معیت نصیب فرما. دعا فرمائیے, زلزلہ آیا ہمارے مسلمان بھائی اللہ اکبر اس آزمائش کا شکار ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مولا کریم ان کے گھر والوں کو, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. پوری دنیا سے جو مسلمان ان کی معاونت کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, مولا کریم ان کی اس امداد کو تو قبول کر اور انہیں مزید استطاعت نصیب فرما, دونوں جہان میں خوشنودی نصیب فرما, ان کے علم میں عمل میں اولاد میں جو دعائیں کر رہے ہیں, جو مال دے رہے ہیں, مولا کریم برکتیں مساتے نصیب فرما. سروں کو جھکا لیجئے اس نیت کے ساتھ کہ یہ درس ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے, اور اللہ ہمیں زمینی آسمانی جملہ امراض بلا و آفات سے, ضرر والی اشیاء سے, ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہماری آنے والی اولاد کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے دوست احباب کو بھی, ہمارے جمیع مسلم مسلمات مومن مومنات کو مولا کریم محفوظ فرما. اور خدا کی بارگاہ میں رضا کی نیت کرتے ہوئے میرے حبیب کی زبان پاک سے جو کلمہ خود بھی صادر ہوا اور آپ نے اسے قبول بھی فرمایا, مل کر پڑھ لیجئے, محمد سید الکونین والفريق فإنه من عرب وامل عجم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي
مولا کریم جو حضرات یہاں پر بیٹھے اپنا قیمتی وقت دیا، مولا کریم جسموں میں نکاہت بھی ہوئی، تھکن بھی ہوئی، اس تھکن اور جسمانی جو بظاہر کوفت ہے، مولا کریم اس کے بدلے قبر و حشر کا سکون مرحمت فرما، دین و دنیا کا سکون عطا فرما، مولا کریم اپنے دلوں میں شعور پیدا کرتے ہوئے اس تراویح کی طویل رکعتوں کے بعد بھی اس درس میں بیٹھے تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے اپنے دلوں میں جو جائز مقصد رکھتے ہیں قبول فرما، جو تیرے محبوبوں کے ذکر کی برکت کو چاہتا ہے، ذکر کی تشریح کو چاہتا ہے، دونوں عالم میں اس کی عزت کی لاج رکھ، اس کے معاملات کی لاج رکھ، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرابر فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد